سورة الانفال کی آیت نمبر 29 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں بخش دے گا. بہت ہی پیاری بات آ رہی ہے اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا. حالانکہ قرآن خود فرقان ہے اور بدر کا دن بھی یوم الفرقان ابھی کچھ دیر کے بعد ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ایک فرقان باطن میں اللہ عطا فرما دے گا, باطن کی بصیرت تمہیں اللہ دے گا کہ تم صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کے قابل ہو جاؤ گے. مگر یہ کب ملے گا تمہیں اعزاز؟ جب تم اللہ کا تقوی یعنی خوف خدا اختیار کرو گے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے. اللہ ہمیں متقی بندوں میں شامل فرمائے. یکفر عنکم سیئاتکم اللہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا ویغفر لکم اور تمہیں بخش دے گا واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ اور یاد کرو اور یاد کیجئے نبی علیہ السلام جب کافر آپ کے بارے میں چالے چل رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا قتل کر دیں معاذ اللہ یا مکہ ہی سے نکال دیں. یہ مختلف مواقع پر ان کے مشورے ہوتے رہے, کوئی مشورہ کو قید کرنے کا آتا, کوئی معاذ اللہ شہید کرنے کا آتا, کوئی در بدر کرنے کا آتا. یہ مختلف مواقع کی باتیں قرآن نے نقل کی. فرمایا کہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور وہ چالیں چل رہے تھے اور اللہ سبحانہ وتعالی تدبیر فرما رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ سب سے بہترین تدبیر فرمانے والا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا اور جب جب ان پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سن رکھا ہے, اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کی آیات کہہ لیں. یہ وہی باتیں بھڑکیاں مارتے تھے, حالانکہ قرآن کا چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اس کی کسی صورت سے ملتی جلتی کوئی صورت پیش کر کے دکھا دیں. ان ہذا الا اساطیر الاولین کہتے کہ یہ تو صرف کہانی ہے پچھلے لوگوں کی معاذ اللہ. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ اور یاد کرو جب وہ کہنے لگے ان کان اے اللہ ان کان ہذا هو الحق من عندك اگر یہ تیری طرف سے حق ہے فامطر علینا حجارۃ من السماء تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے اب اتنا بعذاب علیم یا ہم پر دردناک عذاب لے آ. بعض مفسرین نے کہا کہ یہ ابو جہل کا قول ہے, بعض نے کہا نظر بن حارث کا قول ہے اور ایک سے زائد افراد کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے کہ یہ مشرکین کے سردار اپنی عوام کو سنبھالنے کے لیے اور ان پر روب قائم کرنے کے لیے پبلکلی کہتے تھے اگر یہ حق ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں اللہ ہم پر پتھر برسا دے اللہ ہم پر عذاب لا کر دکھا دے, اب یہ پبلک میں آ کر کہتے ہیں. اللہ کا تفسرہ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم اور اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ اے نبی آپ ان کے درمیان موجود ہیں. یہ ہے بڑا اہم معاملہ, مکہ مکرمہ میں جب تک رسول اکرم علیہ السلام موجود رہے کوئی ان پر عذاب کا معاملہ نہ ہوا, اور ہجرت کے بعد کیا ہوا, اللہ کے رسول تو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے, ان کو اللہ نے باہر نکالا ہے اور بدر میں ان کی پٹائی ہوئی ہے, بدر میں ان کی پٹائی ہوئی ہے, 70 قتل ہوئے اور 70 جو قید ہوا, ابھی ہم آگے مزید پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اللہ نے حرم کی حرمت کو برقرار رکھا ہے, وہاں کچھ اس طرح کا معاملہ نہ ہوا. ایک ان کو جو مارجن ملا ہوا تھا وہ رسول پاک علیہ السلام کی ان کے درمیان موجودگی تھی کہ ان کو مٹا دینے والا عذاب کوئی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نہیں آیا. لیکن فرمایا کہ جب تک آپ ان کے درمیان ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا, لیکن جب آپ کو انہوں نے نکال دیا معاذ اللہ ہجرت پہ ان لوگوں نے مجبور کیا اس کے بعد ان کی پٹائیاں ہوئی ہیں. دوسری بات وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہے. اب ان مشرکین کا معاملہ بھی یہ تھا کہ اللہ کو تو مانتے تھے, غلط تھے, مشرک تھے, لیکن طواف بھی کرتے تھے اور اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا پڑھتے تھے اللہ اکبر. تو یہ ایک مارجن تھوڑا سا ملا ہوا ہے مکہ میں رہتے ہوئے ان لوگوں کو, تو جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا. ہمارے اعتبار سے کیا ہے, رسول اللہ علیہ السلام بنفس نفیس سے موجود نہیں ہے, مگر آپ کا اسوہ, آپ کی تعلیم, آپ کی مبارک باتیں موجود ہیں, ان کو تھامے رہیں تو اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے. اور دوسری بات اللہ کے رسول فرما گئے ترمذی کی روایت, جب میں چلا جاؤں گا تو پناہ اور امن کی شے استغفار تمہیں دے جاؤں گا, پناہ اور امن کی شے استغفار تمہیں دے جاؤں گا. یہ استغفار کا اہتمام بھی کرنا یہ بھی اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے معاونت فراہم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ میں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سحری کے اوقات میں بھی ایمان والوں کی شان بیان ہوتی ہے, وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. سحری کے اوقات میں وہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں اس کی بھی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. اب بتایا جا رہا ہے عذاب تو آئے گا, چاہے وہ بدر میں آئے کسی اور انداز سے آئے. کیوں؟ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ, اور ان میں ہے کیا کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے. وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, جبکہ یہ مسجد حرام سے روکتے ہیں. وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ, اور نہ اور یہ اس کے متولی بھی نہیں. ان أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ, اس کے متولی یعنی انتظام کرنے والے تو وہی ہو سکتے ہیں جو متقی ہوں. ولكن اكثرهم لا يعلمون, لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. یہ مسلمانوں کو گویا ابھارا بھی جا رہا ہے کہ یہ تو ابھی مشرکین کے پاس ہے مکہ مکرمہ اور بیت اللہ, اور ان کا قبضہ ختم ہونا چاہیے, تو پھر بعد میں مسلمان حملہ آور بھی ہوں گے, بلکہ اقدام بھی کریں گے. کہیے فتح مکہ کا موقع 8 ہجری میں آئے گا, لیکن ان کی تو فائل تیار ہے, اللہ کے گھر سے انہوں نے روکا, اور یہ مشرک ہیں, یہ اللہ کے گھر کے متولی انتظام کرنے والے نہیں ہو سکتے. ان اولیاءہ الا المتقون, اس کے متولی تو صرف وہی ہیں جو متقی ہیں. ولكن اكثرهم لا يعلمون, لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا, اور اللہ کے گھر کے پاس ان کی نماز نہ تھی مگر صرف سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا. یہ ہے ان کا بگڑا ہوا معاملہ, مشرکین کا. من چاہیے باتوں کو دین کے طور پر اختیار کر لے اور اسی کے اندر مگن تھے, تالیاں بجانا سیٹیاں بجانا اللہ کے گھر کے پاس, اور اس کو سمجھنا کہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. ہمارے ابھی آج کل یہ جو صوفیزم کے نام پر پروموشن ہو رہی ہے نا, جو ویسٹ کو بھی بہت پسند ہے, اس سے کہ وہاں کرنا کرانا تو کچھ ہے نہیں. اللہ کے دین کی محنت, اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد تو کوئی ضروری نہیں اس صوفیزم کے اندر. اور گانا باجا ناچ کود یہ ان کو پسند ہے, اور بڑے بڑے اسکالرس انورٹیڈ کوما میں جرمنی کی یونیورسٹی سے آ رہے ہیں, یو کے کی یونیورسٹی سے آ رہے ہیں, امریکہ کی یونیورسٹی سے آ رہے ہیں کہ صاحب ہمارا پیغام تو امن کا پیغام ہے اور صوفیزم کا پیغام تو بڑے امن کا پیغام ہے, اور بالکل الٹ تعلیم دین کی. اور وہاں کیا ہے جناب, ایک میوزیکل نائٹ شروع ہوتی ہے رات کو 12-1 بجے, ساری رات وہ رقص ہوتا ہے, اور رومی کا رقص ہوتا ہے. علامہ رومی کو بھی معاذ اللہ انہوں نے بدنام کر رکھا ہے, اور وہ رقص چلتا رہے گا صبح 5-6 بجے تک. فجر کی نماز ہاں گول, پردے کا احکامات چٹی, اور جناب یہ صوفیزم کے نام پر اسلام کی خدمت اور پیس لونگ پیپل اور پیس کا ایک وہ پیغام, یہ بالکل اسلام کے خلاف سازش ہے. اس وقت یہ سیٹیاں بجانا, تالیاں پیٹنا, رقص و سرور, اس کو آج نام دیا جا رہا ہے کہ یہ اسلام ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ ان کی حرکت ہے مشرکین مکہ کی. فرمایا کہ وما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا, اور خانہ کعبہ کے نزدیک ان کی نماز نہ تھی صرف سیٹیاں, مگر یہ کہ صرف سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون, بس عذاب چکو اس کے بدلے کے جو تم کفر کیا کرتے تھے. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ روکے اللہ کے راستے سے. فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً, سو وہ خرچ کریں گے اپنے مال, پھر ان پر حسرت ہوگی. ثُمَّ يُغْلَبُونَ, پھر وہ مغلوب ہوں گے. بدر میں جب ناکام ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے طے کیا کہ وہ قافلہ تو بچ گیا تھا نا, کون سا والا, ابو سفیان والا, وہ سارا قافلہ اس کی جو بھی آمدن تھی وہ اب مسلمانوں کے خلاف ہم لگائیں گے اگلے سال. احد 3 ہجری میں ہوا. اللہ فرما رہے خوب خرچ کر لو, تم ناکام ہی ہوگے. ثم یغلبون, پھر مغلوب ہوگے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون, اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے جدا کرے. ویجعل الخبیث بعضه علی بعض, اور اللہ ناپاک کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کر فیرکمہ جمیعا, اس کا ڈھیر بنا دے. فیجعلہ فی جہنم, پھر اس کو جہنم میں ڈال دے. یعنی اللہ کھڑے کھوٹے کے فیصلے بھی فرما دیں گے, اور پاک اور ناپاک کو الگ الگ کریں گے. اور یہ بدر کی پٹائی بھی ان ناپاک لوگوں کی پٹائی تھی جو کہ مشرکین مکہ تھے, اور اصل تو ان کی سزا آخرت میں وہ جہنم کی آگ. اولئک هم الخاسرون, یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. قل للذین کفروا ان یمتوا یغفر لهم ما قد سلف, کافروں سے کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ باز آ جائیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا جو پہلے ہو چکا. ہاں وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ, اور اگر پھر یہ وہی کریں گے تو یقیناً پہلے لوگوں کی روش گزر چکی ہے, پچھلی قوموں کا انجام دیکھ لو, وہ بھی مٹائے گئے, تم بھی مٹا دیے جاؤ گے اگر اڑے رہے کفر پر. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, اور یہ دین نظام زندگی سسٹم آف لائف کل کا کل پورے کا پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو جائے. یہ قتال کا بڑا اہم مقصد البقرہ 193 میں بھی ہم نے پڑھا تھا, لیکن یہاں کل لہو کا لفظ بڑا کھل کر آیا ہے کہ جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. پہلے بھی بات عرض کی گئی تھی انفرادی سطح پہ جو جس مذہب کو چاہے ریلیجن کو قبول کر لیں, لیکن اللہ اجتماعی سطح پر فرماتا ہے کہ باطل کا جبر ہٹے اور ظلم کا خاتمہ ہو اور اوپر اللہ کی حاکمیت کی بات ہو, تاکہ کوئی اگر آزاد مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہے تو رکاوٹ نہ ہو اور جو دین پر عمل کرنا چاہے تو اس کے لیے باطل کا جبر رکاوٹ نہ بنے. یہ ہے اسلام کی انقلابی شان. اور اس ظلم اور جبر کے خاتمے کے لیے اگر جنگ بھی کرنا پڑے تو ہمارے دین نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے. فَإِنِ انتَهُوا, پھر اگر وہ باز آ جائیں, فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, تو بے شک پھر وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھنے والا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر وہ منہ موڑ لیں, فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ, تو بس جان لو کہ بے شک اللہ تمہارا مولا, تمہارا کشپنا, تمہارا کارساز ہے. نعم المولا ونعم النصیر, کیا ہی وہ خوب کارساز ہے اور کیا ہی وہ خوب مددگار ہے. اس کے بعد دسویں پارے کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ, اور آیت نمبر 41 میں انفال مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. وعلموا, اور جان لو, انما غنیمتم من شیء, تم جو کچھ غنیمت میں سے دو, فان للہ خمسہ وللرسول, تو اس کا پانچواں حصہ 20% 1/5 وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ولی دل قربا, اور رشتے داروں کے لیے. اس کی تشریح ہے رسول کے رشتہ داروں کے لیے. کیوں؟ رسول اللہ نے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے صدقے کو حرام کر رکھا تھا, ممانعت تھی, تو یہاں سے وہاں جائے گا. ولی ذی القربا, اور رشتہ داروں کے لیے مراد رسول پاک علیہ السلام کے رشتہ داروں کے لیے. ولیتامہ والمساکین وابن السبیل, اور یتیموں اور مسکین اور مسافروں کے لیے. ان کنتم آمنتم باللہ, اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر. یعنی اب یہ تقسیم کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ 1/5 جائے گا وہ گویا بیت المال کی طرف, وہیں سے رسول اللہ کے رشتہ داروں کے لیے بھی جائے گا, ان کے گھر والوں کے لیے صدقہ بنا صلی اللہ علیہ وسلم, اور عام مسلمان جو یتیم ہیں, مسکین ہیں, مسافر ہیں, محتاج ہیں, ضرورت مند ہیں, ان پر خرچ ہوگا, اور جو باقی 4/5 وہ مجاہدین میں تقسیم ہوگا جو جنگ میں شریک ہوں گے, ان میں بھی جنہوں نے اپنی سواری اور اپنا خرچہ خود اٹھایا ان کے لیے ڈبل, اور جن کے پاس جنہوں نے اپنی سواری اور خرچہ خود نہیں اٹھایا ان کے لیے سنگل. یہ ایک اصولی تقسیم ہے کہ 80% مجاہدین میں تقسیم ہوگا. اس کے بقیہ فقہی احکامات متفاسیر میں دیکھے جا سکتے ہیں. ان کنتم آمنتم باللہ, اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر, وما انزلنا علی عبدینا یوم الفرقان, اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی, یوم الفرقان, فرقان کے دن, یعنی بدر کا دن فرقان ہے, حق اور باطل میں فرق کر دینے والا دن. یوم التقى الجمعان, جس دن کی دو فوجیں لڑ گئی تھیں. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى, یاد کرو جب تم قریب والے کنارے پر تھے, مسلمان یہ 80 میل تقریباً دور ہے مدینہ سے بدر, تو مسلمان ذرا قریب اور کفار ذرا دور سے آئے تھے مکہ سے. وهم بالعدوۃ القصوى, اور وہ دور کے کنارے پر تھے. والرکب اسفل منکم, اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف سے وہ ساحلی پٹی کے پاس سے گزر رہا تھا. کون سا قافلہ؟ وہ تجارتی قافلہ, اور سامنے سے گیا ہے, اور اللہ چاہتے ہیں کہ یہ چلا جائے اور مسلمانوں کا مقابلہ وہ کفار کے لشکر سے ہو. تو یہ ہے وہ منظر جس کو قرآن نے یہاں پر نقل کیا. وَلَوْ تَوَعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ, اور اگر تم باہم مل کر کوئی فیصلہ کرتے, وعدہ کرتے, تو وعدے میں اختلاف کر جاتے, تم خود طے کر ہی نہیں سکتے تھے. یہ چیلنج تم ایک دوسرے کو دے ہی نہ پاتے, کوئی متعین وقت ہو ہی نہ پاتا. وَلَٰكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا, لیکن اللہ نے کام, اللہ سبحانہ وتعالی نے جمع کر دیا تاکہ اللہ پورا کر دے وہ کام جو کہ ہو کر رہنے والا تھا. اب یہ پوری اللہ کی مشیت, اللہ کی پلاننگ, اللہ کی چاہت کے مطابق تھا کہ یہ ہو کر رہے 313 کا 1000 سے مقابلہ. لِيَهْلِكَ مَنْ حَلَكَ عَمْ بَيِّنَا وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَمْ بَيِّنَا، تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے دلیل کے ساتھ. مرنے والوں کو بھی پتا چلے کہ کفر پر مرے فرشتوں کی مدد بھی مسلمانوں کے لیے آ گئی، اور زندہ رہنے والوں کو بھی پتا چل جائے کہ وہ کس کی طرف رہ کر زندہ رہ رہے ہیں. ہر ایک کے لیے حق و باطل کا معاملہ بالکل واضح ہو گیا. تو جو مرے وہ دلیل پر، جو زندہ رہے دلیل پر. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَّمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ یقیناً خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اور یاد کرو جب اللہ نے اے مسلمان تمہارے خواب میں انہیں کافروں کو یعنی تھوڑا دکھایا، حالانکہ ہیں کتنے، 1000 مسلمانوں سے 2/3 زیادہ ہیں، لیکن کتنا دکھایا، تھوڑا، اللہ چاہے تو دکھا سکتا ہے تاکہ مسلمان لڑنے کو بھرپور تیار ہو جائیں. وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اور اگر اللہ ان کی تعداد تمہیں زیادہ دکھاتا تو تم بزدلی دکھا جاتے. وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملے کے اندر جھگڑا ڈال دیتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے بچایا، اور اللہ نے ان کی تعداد تھوڑی دکھائی تاکہ تم تیار رہو ان سے لڑنے کے لیے. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ دلوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے. اب یہ سارا اللہ کی منصوبہ بندی اور یہ اللہ کی مشیت کا معاملہ، نیند اللہ تاری کر رہا ہے، بارش اللہ برسا رہا ہے، مسلمانوں کے لیے زمین کو ہموار اللہ کر رہا ہے، کافروں کی تعداد کو اللہ کم دکھا رہا ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے. اللہ اللہ اللہ، اللہ کی قدرت، اللہ کی نصرت، اللہ کی طاقت، یہ ہے جس کو ہمیں پیدا کرنا ہے اپنے اندر. اللہ ہمیں اپنی ذات کا یقین عطا فرمائے. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور جب تم آمنے سامنے ہوئے تو وہ تمہیں دکھائے تمہاری آنکھوں میں تھوڑے. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں ان کی آنکھوں میں دکھایا تھوڑا. مسلمان تو ویسے ہی تھوڑے تھے مگر تھوڑا ہی دکھایا تاکہ دونوں طرف آدھے بھرپور لڑنے کے لیے تیار ہو. اللہ چاہتے لڑائی ہو، عجیب بات ہے، اللہ چاہتے جنگ ہو کر رہے، یہ میدان سجے، کوئی بھی رکے نہ، کسی میں جھجک نہ رہے، کسی میں ہیزیٹیشن نہ رہے، بھرپور مقابلہ ہو جائے. لیقضی اللہ، یہ تو میں نے تشریح کی آگے اللہ کے الفاظ، لیقضی اللہ امرن کان مفعولا، تاکہ اللہ پورا کر دے وہ کام جو کہ ہو کر رہنے والا تھا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کاموں کا لوٹایا جانا اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف ہے. اس کے بعد اگلے رکوع میں کچھ ہدایات قتال کے میدان کے تعلق سے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اذا لقیتم فئۃ فثبتوا، جب تمہارا کسی کفار کی جماعت سے آمنا سامنا ہو تو ثابت قدم رہو. اور وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کرو. میدان جنگ سجا ہوا ہے، ویسے تو ذہن میں کیا ہوگا، تلواریں ٹھیک ہوں، آج کل کہیں گے ہتھیار ٹھیک ہوں، بم سارے لوڈڈ ہوں، پیٹرول سارا بھرا ہوا ہو، ہے نا، ساری بھائی بالکل صحیح بات ہے، لیکن عین میدان میں کھڑا کر کے بھی اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وذکر اللہ کثیرا، وذکر اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. یہ بہت قیمتی بات ہے. اللہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو ساری دنیا ہمارے، ساری کائنات ہمارے ساتھ، اور باقی بدھ کو بہت کچھ ہمارے ساتھ اور اللہ ہمارے ساتھ نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. یہ مسنگ ہے آج مسلمانوں میں، دعوت کے کام میں مسنگ ہے، دین کے سیکھنے کے معاملات میں مسنگ ہے، کفار کے مقابلے کے تعلق سے مسنگ ہے، باقی سب پر نگاہ ہے، اس انر سائٹ پر، انر ڈائمنشن کی طرف توجہ کم ہے، اس پہ توجہ کی ضرورت ہے. وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کر سکو. واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. ولا تنازعوا، اور آپس میں جھگڑا نہ ڈالنا. وتفشلوا، کہ تم بزدل ہو جاؤ گے. وتذهب ریحکم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی یعنی تمہارا روب کم ہو جائے گا. واصبروا، اور صبر کرو. اچھا یہ تو بدر ہے نا، بدر کے بارے میں رہنمائی. احد میں کیا ہوا تھا، سننے اور اطاعت کرنے میں گڑبڑ ہو گئی تھی نا، یاد آ رہا ہے، 70 صحابہ بھی شہید ہو گئے تھے. یہ ہدایات پہلے عطا کر دی گئی، نتیجہ بھی سامنے آ گیا. تو اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، معاملے میں جھگڑا نہ کرنا، ڈسپلن کو قائم رکھنا، یہ بہت ضروری ہدایات ہیں میدان قتال اور میدان جنگ کے اعتبار سے بھی. اور ایک اور اہم بات، اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، جو وفادار ہوں ان کے ساتھ ہے، باغیوں کے ساتھ نہیں، سرکشوں کے ساتھ نہیں. سورہ نحل کے آخر میں پڑھیں گے، ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان کے ساتھ جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں. یہ اہم ہدایات ہیں. واصبروا، صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ یقین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے. یہ جو مشرکین کا ایک ہزار کا لشکر ہے, کھاتے پیتے ناشتے کودتے شراب پیتے اور سرور کی محفلیں سجاتے آئے, اب تو اڑائی دیں گے مسلمانوں کو معاذ اللہ. یہ ہے مشرکین کا بیان. ودیعا الناس, اور لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ بڑا قیمتی جملہ ہے, کس تعلق سے؟ ان کی بھی اکثریت جو ہے وہ دل سے لڑنے کو نہیں آئی تھی, یہ بےچارے مجبور تھے سرداروں کی وجہ سے, ان کی وجہ سے کھڑے ہو گئے, ان کے رحم و کرم بڑھتے ظاہری اسباب کے تحت. یہ مسئلہ تھا ان کا. تو ریا الناس, اور لوگوں کو دکھانے کے لیے. ویسدون عن سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے یہ آئے ہیں. واللہ بما يعملون محیط, اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. اچھا جناب, اب اس جگہ شیطان بھی موجود ہے, توجہ کیجئے, اللہ بتا رہے ہیں قرآن میں شیطان موجود ہے میدان قتال میں. اور کہتے ہیں نا کہ سب باغ دکھاتا تو ہے اور پھر بیچ چوراہے پر چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے, بالکل وہ نقشہ پورا اگلی آیت میں آ رہا ہے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, اور یاد کرو شیطان نے ان کے کام ان کو خوشنما کر کے دکھا دیے. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ, اور کہنے لگا, وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ, کہنے لگا آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آئے گا. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ, اور میں تمہارا ساتھی ہوں, میں تمہارا حمایتی ہوں. یہ ایک سردار کی شکل میں آیا, انسانی شکل میں آتا ہے شیطان, ثابت شدہ بات ہے, اور خوب تھپکیاں دے رہا ہے, لڑو آگے بڑھو میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر کیا ہوا؟ فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه, پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اپنی ایڑیوں پر الٹا پھر گیا. وقال انی بریء منکم, اور کہنے لگا بھائی میں تو تم سے بری الذمہ ہوں, میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں تو جا رہا ہوں یہاں سے. انی ارى ما لا ترون, بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. انی اخاف اللہ, بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے. کمبخت اللہ سے ڈرتا تو سجدہ نہ کرتا آدم کو, پر ہمارے لیے مشکل تھوڑی پیدا کرتا تھا. جی جھوٹ بولا ہے اس نے. تو انسانی شکل میں تھا, میدان میں کھڑا ہے, تھپکیاں دے کر بیت لا کر کھڑا کر دیا, اور اب بھاگ رہا ہے. کیا دیکھا اس نے؟ فرشتوں کا نزول. ایک صاحب علم نے بڑی پیاری بات کہی, صحابہ کو فرشتے نظر نہیں آئے تھے, رسول اللہ نے بتایا اس کو نظر آ گئے تھے. تو آج لوگوں کی بڑی توقع ہوتی, حضرت ہوں تو حضرت کی کرامات بھی ہونی چاہیے, اور کوئی ایسی ہو کہ بس کسی کے پاس بھی نہ ہو. تو بھائی یہ تو فرشتوں کو دیکھ رہا تھا, اور کیا کرامت چاہیے؟ صحابہ کو اللہ کے رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم, اور انبیاء کے بعد مقدس ترین جماعت صحابہ کی ہے. وہ کیوں عظیم ہیں؟ وہ رسول اللہ کی اتباع کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کرامت ثابت شدہ بات ہے, ہو سکتی ہے بزرگوں کی, اللہ کے نیک بندوں کی, مگر سب سے بڑی کرامت تو صحابہ کرام کی تھی کہ اتباع رسول کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کوئی ہوا میں اڑ کر دکھا دے, کسی کے سینگ نکل آئے, کوئی ٹیڑھا ہو کر دکھا دے, یہ ایسا کچھ ہمارے دین میں دلیل نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ اور اس کے پیغمبر کی بات کو مانو صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہنے لگا انی ارا ما لا ترون, بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. انی اخاف اللہ, بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں. واللہ شدید العقاب, اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اب کچھ منافقین کا تذکرہ. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم, یاد کرو جب منافق اور ملوک جن کے دلوں میں مرض تھا کہنے لگے کہ ان مسلمانوں کے دین نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے. کیا مطلب؟ دنیا پرست آدمی جو دنیا کا غلام اور دنیا کا بندہ بنا ہوا, جب وہ دین والے کو قربانیاں دیتے ہوئے دیکھتا ہے تو کہتا ہے پاگل ہے. دنیا پرست آدمی جب دین والے کو دین کی قربانیاں دیتے ہوئے دیکھتا ہے تو کہتا ہے پاگل ہے, اس کو گھر کی فکر نہیں ہے, کیریئر کی فکر نہیں, بزنس کی فکر نہیں, دماغ خراب ہے, ارے مر جائے گا بھوکا, اس کی بچیوں کی شادیاں نہیں ہوں گی, یہ ہے وہ ہے. یہ جملے نا ہمارے, یہ دنیا پرست آدمی دین والے کو اللہ کی راہ میں آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر وہ یہ کہتا ہے. منافقین بھی کہہ رہے غر رہا اولائی دینہم, ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا. معاذ اللہ. ومن یتوکل علی اللہ, اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے, فإن اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. اللہ اکبر. یہ دین والا قربانی کب دے گا؟ یہ جو دین کے ساتھ مخلص ہوگا قربانی کب دے گا؟ جب اسے یقین ہے کہ میرا رازق اللہ ہے, میرا محافظ اللہ ہے, میرے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. جسے یہ یقین ہوگا وہ کس ٹینشن میں آئے گا؟ محنت کرے گا رزق کے لیے, مگر اس کو بتایا کہ میری محنت سے نہیں ملے گا, یہ تو طے کرا کر آئے ہوں. بچہ ماں کے بدن میں چار مہینے کا ہوتا ہے, میرے اور آپ کے پیغمبر نے کہا بخاری مسلم کی حدیث, چند باتیں طے کر دی جاتی, اس میں یہ بھی اس کا رزق کتنا ہوگا. تو بھائی آپ اور میں طے کرا کر آئے, اب میں کیوں اللہ کے دین کا سودا کر کے رزق بنانے اور بڑھانے کے چکر میں رہوں, حالانکہ بڑھ نہیں سکتا, اتنا ہی ملے گا جتنا میرے مقدر میں ہے. تو کون دے گا قربانیاں دین کے لیے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. جو اللہ پر بھروسہ رکھے, توکل کرے, بے شک اللہ عزیز ہے, غالب ہے, حکیم ہے, حکمت والا ہے. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. اور ایک آش کے تم دیکھو جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں, مارتے ہیں ان کے چہروں پر اور مارتے ہیں ان کی پیٹھوں پر. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ, اور کہتے ہیں چکھو عذاب کا بھڑکتی ہوئی آگ کے. استغفر اللہ, یہ عذاب قبر کی طرف بھی اشارہ ہے. ابھی موت آئی اور مار پیٹ شروع ہو گئی ہے. عذاب قبر یا عذاب برزخ اسم کہتے ہیں. جہنم کی آگ تو بعد میں ہے. اللہ ہمیں موت کی سختی سے بچائے, قبر کے عذاب سے بچائے, اور جہنم کی آگ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وذوقوا عذاب الحریق, اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ کا عذاب چکھو. ذلک بما قدمت ایدیکم, یہ ہے بدلہ اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی آگے بھیجی. وان اللہ لیس بظلام للعبید, اور بے شک اللہ بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. کذاب آل فرعون, ان کا معاملہ ہے آل فرعون کی طرح. والذین من قبلہم, اور ان سے پہلے. والذین من قبلہم, اور جو کہ ان سے پہلے تھے. کفروا بآیات اللہ, انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. فأخذهم اللہ بذنوبہم, تو اللہ نے انہیں ان کی گناہوں پر پکڑا. ان اللہ قوی شدید العقاب, بے شک اللہ بہت قوت والا سخت عذاب دینے والا ہے. ذلک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمہا علی قوم, یہ سے کہ اللہ اس نعمت کو بدلنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو. حتی یغیروا ما بانفسہم, مگر یہ کہ وہ اپنے اندر کے معاملات کو بدل ڈالیں. اللہ نے کچھ نعمت عطا فرمائی, بندے شکر گزار رہیں, بندے اللہ کے ساتھ مخلص رہیں, تو اللہ نعمت نہیں بدلتا, نہیں لیتا. لیکن جب بندے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں, ناشکری کرتے ہیں, تو اللہ نعمت لے لیتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور بے شک اللہ خوب سننے والا, علم رکھنے والا ہے. كَذَٰلِكَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ان کا معاملہ آل فرعون کی طرح کا اور ان کی طرح کا جو ان سے پہلے تھے. كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ, انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, بس ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. وغرقنا آل فرعون, اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا. وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ, اور وہ سب ظالم تھے. إِنَّ الشَّرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, بے شک اللہ کے نزدیک جانوروں میں سے بدترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا بس وہ ایمان نہیں لاتے. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون, وہ لوگ کہ جنہوں نے اے نبی آپ سے معاہدہ کیا پھر وہ اپنا معاہدہ توڑ دیتے ہر مرتبہ اور وہ ڈرتے نہیں ہیں. یہ اشارہ یہود کی طرف. یہ باتیں کئی مرتبہ پہلے آ چکی ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو یہود کے تین قبائل سے معاہدے ہوئے. بعد میں ان لوگوں نے توڑا ان معاہدات کو, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے خلاف اقدامات بھی فرمائے. اس عہد شکنی یعنی وعدے کو توڑنے کا ذکر ہو رہا ہے. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ, بس اگر اے مسلمانوں تم انہیں جنگ میں پاؤ تو انہیں ایسی صدا دو کہ ان کے ذریعے بھگا دو. من خلفهم, وہ جو ان کے پیچھے نہیں بعد میں آئیں گے. لعلهم يذكرون, تاکہ وہ عبرت پکڑیں. یعنی آج کسی نے عہد شکنی کی تو اس کو مزہ چکھاؤ, اس کے خلاف اقدام کرو تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے یہ تمہارا اقدام عبرت کا باعث بن جائے تاکہ وہ نصیحت پکڑے. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً, اور اگر تمہیں کسی قوم کی طرف سے خیانت کا اندیشہ ہو. فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ, تو برابری کی بنیاد پر معاہدہ ان کی طرف ڈال دو. اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ, بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. یہ بہت قیمتی تعلیم ہے ہمارے دین کی. اگر کسی قوم سے معاہدہ ہے تو معاہدے کا پاس رکھنا ہوگا. اور کئی مرتبہ پہلے بھی بات آ چکی, فلاں قوم سے اگر معاہدہ تو اس کے خلاف اقدام نہیں ہو سکتا. اگر تم اندیشہ کر دو کہ فلاں قوم خیانت پر اتر آئی ہے تو معاہدہ پہلے ختم کرو اور اس کے بعد جو چاہو اقدام کرو. یعنی کہ اوپر اوپر معاہدات بھی ہوئے ہوئے اور اندر در اندازیاں ہو رہی ہیں جیسے ماضی میں ہوتا رہا پڑوسی ملک کے اندر. یہ درست نہیں. اہل علم نے اس کی نفی فرمائی تھی. اوپر ہم نے تعلقات استوار کیے, اندر خانے میں کارروائیاں کر رہے ہیں. یہ قرآنی مزاج سے مطابقت یہ بات نہیں رکھتی. یہ بات ادھر بھی آئی اور ابھی آگے آیت میں مزید انشاءاللہ تعالی اس کا تذکرہ آ جائے گا. میں مزید عرض کروں گا انشاءاللہ. فرمایا کہ ان اللہ لا يحب الخائنین, بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا, اور کافر ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلیں گے. انہم لا يعجزون, بے شک وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں. اب وہ آئے جس کا پہلے بھی حوالہ آیا, ہتھیار کی تیاری اور جنگی صلاحیت کا حصول اور جنگی تیاری ہونی چاہیے, اس کا بیان. وَاعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ, اور ان کے لیے تیار رکھو جو ہو سکے تم سے قوت میں سے. اور حدیث میں کہ قوت پھینکنے میں ہے, قوت پھینکنے میں ہے. پہلے نیزے تھے, تیر تھے, اب بم بھی ہوں گے اور میزائل بھی ہوں گے. تو قوت آج یہ ہے. وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ, اور ان کے لیے تیار کو جو تم سے ہو سکے قوت میں سے, مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ, اور پلے ہوئے گھوڑے. گھوڑے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے اس کی پیشانی کے ساتھ برکت قیامت تک رکھ دی ہے. اور آج بھی بہت سارے علاقوں کے اندر بہت سی افواج گھوڑوں کو استعمال کرتی ہیں, بعض علاقے دشوار گزار ہوتے, اور اللہ عالم کہ مستقبل میں اور آگے جا کے کوئی جنگوں کے معاملات میں پھر پیچھے کی طرف لوٹنا پڑے, اللہ نوز دی بیسٹ. تو گھوڑوں کا ذکر بھی قرآن میں ذکر آ رہا ہے خاص. ترہبون بھی عدو اللہ وعدوکم, اس کے ذریعے تم دھاک بٹھاؤ اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر. وآخرین من دونہم, اور ان پر بھی جو ان کے سوا ہیں. لا تعلمونہم, تم نہیں جانتے ان کو کون کون تمہارا دشمن ہو جائے گا کل. اللہ یعلمہم, اللہ انہیں جانتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ تیاری کرائی جا رہی, اللہ اور اپنے دشمنوں پر تم دھاک بٹھاؤ. 14 مئی 1998 بھارت نے اعلان کیا ایٹمی دھماکوں کا. 15 مئی 1998 صبح واجپئی کا بیان تھا کہ ہم پاکستان کی اینٹ چینٹ بجا دیں گے. 28 مئی 1998 الحمدللہ ہم اعلان کر دیا ایٹمی دھماکوں کا. 29 مئی 1998 واجپئی کہتا ہے وی آر ریڈی فار دی ٹیبل ٹاکس. دس از اے ڈفرنس. یہ نہ ہوتا تو ہمارا کیا من چکا ہوتا آج. تو یہ تو اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر دیا ہے یہ سرائی جو اللہ نے دی. اور الحمدللہ اس وقت ہماری مصر ٹیکنالوجی بہت آگے ہے, الحمدللہ رب العالمین. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس بظاہر دنیا میں اس بظاہر چھوٹے سے ملک پر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, لیکن یہ چھوٹا نہیں بہت بڑا ہے. 27 شب میں بھی کچھ بات کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن جہاں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے وہاں اللہ کی بہت بڑی امانت ہے. اس ملک کے عوام کے پاس بھی, اس کی افواج کے پاس بھی, اور اس کے حکمرانوں کے پاس. یہ اللہ کی بہت بڑی امانت ہے, بلکہ پوری امت کے بحاف پر یہ امانت ہمارے پاس ہے. اللہ ہمیں اس کی حفاظت کی توفیق بھی دے. ہم بم مارنے کی بات نہیں کر رہے, مگر ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ 29 مئی کو اسٹیٹمنٹ کب آیا واجپئی کا, جب 28 کو ہم نے ایٹمی دھماکوں کا اعلان کیا, ورنہ اسٹیٹمنٹ کبھی نہیں آتا. وہ 15 پر ہی کھڑا رہتا کہ ہم ایک انگلش سیڈ بجا دیں گے. تو یہ ڈیٹرنٹس ہونے چاہیے ہمارے پاس, اللہ کے دین کا تقاضا. اور کل کوئی اور بھی ٹیکنالوجی ہو تو اس کا حصول بھی دین کا تقاضا ہے. اور آج کچھ دشمن ہیں, اللہ کہہ رہے تمہیں نہیں معلوم اور کون تمہارے دشمن ہو, ان کو بھی مرعوب رکھنے کے لیے آج جو تمہارے پاس استطاعت اس کو برو کار لاؤ اور اس کو اختیار کرو. آگے سنیے, وما تنفقوا من شيء في سبيل الله, اور تم جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے, یوفا الیکم, وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا. اس قوم نے پیٹ کاٹا, اس میں کوئی شک نہیں. اس قوم نے پیٹ کاٹا ہے اپنا, اس قوم نے سختیاں برداشت کی, کوئی شک نہیں. اب اگر اوپر کوئی خیانت کر رہا ہے تو پوری قوم اور امت کا مجرم ہے, وہ پوری قوم اور پوری امت کا مجرم ہے. اور اوپر جو بیٹھے رہے نا, ان کو عیاشیاں کرانے کے لیے قوم نے پیٹ نہیں کاٹا ہے, ان کو اس لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صلاحیت ملی, اس قوم نے قربانیاں دی ہیں کہ تم پر ہم اعتبار کرتے ہیں, تم اس ملک کی حفاظت بھی کرو گے اور اسلام کو قلعہ, اسلام کا مضبوط قلعہ بنانے میں کردار ادا کرو گے. اور سچی بات ہے کہ جو ظلم کرے گا بہرحال اللہ کی پکڑ کے اندر تو آئے گا, لیکن بہرحال اس کے لیے خرچ تو ہے اور ان تیاروں کے لیے خرچ تو, لیکن مقصد سامنے رہے اللہ کا کلمہ سر بلند ہو, اللہ کی شریعت کا نفاذ ایک خطے کے اندر ممکن ہو سکے. ان مقاصد کو سامنے رکھ کے خرچ کریں گے اجر میں ملے گا. یوفا الیکم, تمہیں پورا پورا دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون, اور تمہارا نقصان نہیں کیا جائے گا. کتنا پیارا ہمارا دین ہے. پھر اللہ کے کلام کا توازن دیکھیں. وان جنحوا للسلم فجنح لها, اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ. وتوکل علی اللہ, اور اللہ پر توکل کرو. جنگ برائے جنگ تھوڑی, اگر وہ صلح کی بات کریں تو تم بھی صلح کر لو. وتوکل علی اللہ, اور اللہ پر توکل کرو. انہ ہو السمیع العلیم, بے شک وہ اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. ہاں, وان یرید ان یخدعوک, اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں گے بالفرض, فان حسبک اللہ, تو اے نبی اللہ کے لیے کافی ہے. اللہ تو ہے نا کچھ بنائی پر, تم تو اللہ سے مخلص ہو کر یہ ساری محنتیں کر رہے ہو نا. اگر کوئی گڑبڑ کرے گا, خیانت کرے گا, تو اللہ کے ساتھ تو مخلص ہو, اللہ تمہاری مدد فرمائے گا, اللہ کافی ہو جائے گا. هو الذی ایدک بنصره وبالمؤمنین, وہ اللہ جس نے اپنی مدد سے اور مسلمانوں کے ذریعے آپ کو قوت عطا کی. والف بین قلوبهم, اور اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی. ایمان والوں کے دلوں میں الفت اللہ ڈالتا, اللہ سے ہی مانگنی چاہیے ہمیں. آج جس جگر پر ہم آ چکے ہیں, ایک دوسرے کے خون کے پیاس سے بعض لوگ ہو گئے, اللہ ہی دلوں میں الفت ڈال سکتا ہے. اس بات کو آگے اور سنیے. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم، اے نبی زمین میں جو کچھ بھی اگر آپ وہ سارا خرچ کر ڈالتے کہ ان کے دلوں میں الفت ڈالے نہیں ڈال سکتے تھے، ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی. کتنی بڑی بات. تو اللہ ہی سے اللہ الف بین قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا کر دے، اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا کر دے. یہ دعائیں تو ہم کر سکتے ہیں نا، اور اپنے طور پر تو ایک مسلمان والا رویہ اختیار کر سکتے ہیں. دوسروں سے میں کیوں توقع رکھوں، میں خود کیوں نہ آگے بڑھ کر وہ معیار بنوں اور وہ رویہ پیش کروں جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو مطلوب ہے. انہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. یا ایها النبی حسبک اللہ، اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین، اور مؤمنین کے لیے جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں. یا ایها النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین علی القتال، ایمان والوں کو قتال پر ابھاریے. ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، اگر اے لوگوں تم میں سے 20 صبر کرنے والے ثابت قدم لوگ ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. اللہ اکبر. وان یکم منکم مئت یغلبوا الف من الذین کفروا، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ کافر سمجھ نہیں رکھتے. یہ 1:10 کا ریشو ہے. اول اول پھر اللہ نے آسانی فرمائی. کیوں؟ بعد میں آنے والے کمزور لوگ بھی ہیں، اور جب تعداد بڑھ رہی ہے تو کوالٹی شاید تھوڑا سا کم ہو رہی ہو. اللہ نے آسانی فرما دی. اب 1:2 کا ریشو آ رہا ہے. الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اللہ نے تم سے تخفیف فرما دی، معاملہ ہلکا فرما دیا، اور اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں کمزوری بھی ہے. کمزور بھی ہوں گے، کمزور ایمان والے بھی ہوں گے. نئے نئے لوگ ابھی شامل ہوئے، بعد میں شامل ہونے والوں کا ایمان کا درجہ اولین صحابہ کے درجے کا تو نہیں ہوگا. فَيَكُم مِّنكُم مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے. وَإِن يَكُم مِّنكُم أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس میں پھر تفصیلی فقہی احکامات ہیں. ایک یہ کہ 1:2 کا ریشو برقرار ہے، پھر تو میدان سے پیچھے ہٹنا قطعاً جائز نہیں ہے. اتنے پر تو لازماً مقابلہ ہو ہی جانا چاہیے. یہ ایک سادہ بات میں نے اس کی، مگر اس کے فقہی احکامات میں تفصیل و تفاسیر میں دیکھے جا سکتے ہیں. اب بدر میں 70 تو مشرک قتل ہوئے تھے، اور 70 کو قید کیا گیا تھا، ان سے کوئی فدیہ لینے کا معاملہ بھی ہوا تھا. اس پر ایک توجہ ذرا سخت انداز میں دلائی گئی ہے. ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض، نبی علیہ السلام کے لیے، کسی نبی علیہ السلام کے لیے لائق نہیں کہ ان کے قبضے میں قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں خوب خوریزی نہ کر لیں. اللہ اکبر، کتنی سخت بات ہے. خوب خوریزی کا مطلب باطل کی، کفر کی طاقت کو اچھی طرح توڑ دیا جائے، پھر تو قیدی بنانے کی گنجائش ہے. تریدون عرض الدنیا، لوگوں تم کہیں دنیا کا مال تو نہیں چاہتے. واللہ یرید الاخرہ، اور اللہ آخرت چاہتا ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو اس کے لینے میں جو تم نے لیا تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچ جاتا اس کے بدلے میں. کیا مطلب؟ یہ بڑا ایک حساس مقام ہے قرآن کا. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 26 سے بارے میں ہے. سورہ محمد میں ایک بات پہلے آئی تھی کہ جب اچھی طرح معاملہ مکمل ہو جائے، خونریزی ہو جائے، مراد باطل کی کمر توڑ دی جائے، پھر قیدی بنایا جا سکتا ہے ان کے لوگوں کو میدان جنگ میں. رسول اللہ علیہ السلام کی شفقت، نرمی آپ نے محسوس کی. اچھا یہ تو بدر کا معاملہ ختم ہو گیا، تو آپ نے قیدی بنانے کی اجازت دے دی، فدیے کا بھی معاملہ طے ہو گیا. اللہ نے توجہ دلا دی. رسول اللہ اس کو ایک بیٹل، ایک مارکا سمجھے. اللہ کے پیش نظر تھا کہ خوب جنگیں ہو جائیں اور ان کی کمر ٹوٹ جائے، پھر قیدی بنانے کا معاملہ ہو. لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی شفقت کی وجہ سے اس بات سے ایک استشہاد کر لیا، اس سے ایک حکم انفر کیا. اللہ نے معاف بھی فرمایا، لیکن توجہ اس پر دلائی ہے. اور یہاں بھی حضرت عمر کی رائے تھی کہ قیدی نہ بنایا جائے، ان کی گردنیں اڑائی جائیں. اور پتہ کیا کہا حضرت عمر نے؟ عمر تھے رضی اللہ عنہ، تبھی ولیم میور کہتا ہے ایک عمر اور ملتا نا مسلمانوں کو تو ساری دنیا مسلمانوں کے پاس ہوتی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کے رسول اجازت دیجئے ہم میں سے ہر شخص اپنے رشتہ دار کی گردن اڑائے، اپنے رشتہ دار کی گردن اڑائے. لیکن اللہ کے رسول کی شفقت اور اللہ کے رسول کی رحمت اجازت دے دی گئی قیدی بنانے کی. اس پر توجہ دلائی گئی. یہ آیت آئی، اس کے بعد اللہ کے رسول روتے تھے. صدیق اکبر کی بھی رائے تھی، وہ بھی روتے تھے. بہرحال سیدنا عمر کی ایک رائے تھی, اس سے مطابقت رکھتی ہوئی آئی, مگر عمر غلام ہے رسول اللہ کے ذہن میں رہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اعزاز کی بات ہے کہ کسی موقع پر اس طرح کا معاملہ ہو جائے. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا, بس اس میں سے کھاؤ جو تم نے غنیمت میں سے حاصل کی ہے حلال اور طیب. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, بے اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم نہایت رحم فرمانے والا ہے. پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا, اس امت کے لیے مال غنیمت بھی حلال کر دیا گیا. آخری رکوع ہے سورہ انفال کا. یا ایوہ النبی, اے نبی علیہ السلام فرمائیے, قل لمن فی ایدیکم من الاسرى, آپ کے ہاتھ میں جو قیدی ان سے کہہ دیجئے, ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم, اگر اللہ کے علم میں ہوگا کہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی ہے تو اللہ تمہیں اس سے بہتر دے گا جو تم سے لیا گیا, اور اللہ تمہیں بخش دے گا. واللہ غفور رحیم, اور اللہ بہت بخشنے والا مسلسل نہایت رحم فرمانے والا ہے. اللہ اللہ ہے, اللہ کی مشیت بھی ہوا کرتی, سب کچھ ہو تو گیا. اب کچھ قیدیوں سے فدیہ لیا گیا, اور ایک فدیہ ایسا بھی تھا جو ہمارے تعلیم کے حلقوں میں پیش کیا جاتا ہے, ہم بھی پیش کر دیتے کہ بعض لوگوں کو یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں, جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. اب ظاہری بات ہے دین تھوڑی سکھائے گا, وہ لکھنا پڑھنا سکھائے گا. تو اگر کوئی علوم اور فنون کافروں سے بھی لے لیے جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, یہ دلیل یہاں سے نکلتی ہے. تو ایک تو یہ شکل تھی, باقی مال لے کر بھی فدیہ کے طور پر ان کو چھوڑا گیا. انہی میں رسول اللہ کے چچا بھی تھے عباس رضی اللہ عنہ, ابھی تو ایمان نہیں لائے, بعد میں ایمان بھی لائے ہیں, کچھ اور لوگ بھی ایمان لائے ہیں. تو یہ قیدی بن جانا ان کے حق میں بہتر یہ ہو گیا کہ آج تو مال دے رہے ہیں فدیے کے طور پر اور کل ایمان کی دولت مل جائے گی, اور اگر قتل ہو کر کفر پہ جاتے تو کتنا بڑا نقصان ہوتا. تو اللہ اللہ ان معاملات میں اللہ کی بڑی حکمت کار فرما ہوتی ہیں. واللہ غفور رحیم, اور اللہ غفور ہے نہایت رحم فرمانے والا. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهُ مِن قَبْلُ, اور اگر آپ سے یہ خیانت کا ارادہ کریں گے تو اللہ نے انہوں نے اس سے پہلے بھی اللہ سے خیانت کی. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ, تو اللہ نے انہیں آپ کے قبضے میں دے دیا, اللہ پھر ان کے ساتھ ایسا معاملہ کر دے گا اگر بالفرض یہ خیانت کا ارادہ کریں گے. واللہ علیم الحکیم, اور اللہ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کے راہ میں جہاد کیا. والذین آووا ونصروا, اور جن لوگوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی, ہجرت کرنے والے مہاجرین, ٹھکانہ دینے والے انصار مدینہ. اولئک بعضهم اولیاء بعض, ان میں سے بعض بعض کے دلی دوست ہیں. والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء حتى یہاجروا, اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی, تمہارا ان سے کوئی رفاقت کا سروکار نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں. یہ کون لوگ ہیں؟ وہی بات جو پہلے بھی ذکر کی گئی تھی, مدینہ طیبہ سے باہر مختلف قبائل میں کچھ لوگ اسلام قبول کر چکے, اگر یہ ہجرت کر کے مدینہ میں نہیں آتے تو ان سے تمہارا واقعتاً کوئی تعلق ہمدردی کا نہیں ہے. ہاں, وہ ان سنسروک فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق, اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگیں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے, کلمہ وہ تو ہیں, مگر اس قوم کے خلاف نہیں کہ جس کے تمہارے درمیان معاہدہ ہے. اللہ اکبر, ان کی مدد کرنے کو جانا مگر اس قوم کے خلاف نہ جانا جس سے تمہارا معاہدہ ہے. اگر اقدام کرنا چاہو تو پہلے آیت نمبر 58 میں آ چکا, معاہدہ ختم کرو, جو اقدام کرنا چاہو کرو, لیکن یہ کوئی دینداری نہیں کہ معاہدے بھی کر کے بیٹھے ہوئے اور اندر خانے در اندازیاں کر رہو, ان کے خلاف سازشیں کر رہو, اس کی دین نے اجازت نہیں دی. معاہدہ چاہے کافر سے ہے مگر وہ اہم ہے. واللہ بما تعملون بصیر, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض, اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر, اگر تم ایسا نہ کرو گے تو فتنہ ہوگا زمین میں, بڑا فساد ہوگا. کیا نہ کرو گے؟ ایمان والے ایمان والوں کے دلی دوست, اور کافر کافر کے. اب اگر ایمان والے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دلی دوستیاں شروع کر دے تو زمین میں فساد ہوگا, یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. تو ایمان والوں کی دوستیاں فقط ایمان والوں سے ہوں گی, دلی دوستیاں. والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کی راہ میں. والذین آووا ونصروا, اور جن لوگوں نے انہیں ٹھکانہ دیا اور مدد کی. اولئک هم المؤمنون حقا, وہی لوگ پکے مؤمن ہیں. پکے مؤمنوں کی شان شروع میں بھی آئی تھی آیت نمبر 2-3 میں, اللہ پر ایمان اور اللہ کے ذکر سے دل کانپ اٹھنا, اللہ پر توکل ہونا, قرآن کی آیات سے ان کے ایمان میں اضافہ ہونا, وہ باطنی کیفیات تھیں. پکے ایمان والوں کی. اب یہ ظاہری کیفیات ہیں، ہجرت ہے، جہاد ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کی محنت ہے. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ پکے مؤمن ہیں. لهم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے. والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معکم فاولئک منکم، اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، وہ تم ہی میں سے ہیں، مسلمان ہیں تو برابر کے بھائی ہیں. ہاں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں، رحمی رشتہ دار ہیں، وہ ایک دوسرے کے زیادہ قریب اور حقدار ہیں اللہ کے حکم کے مطابق. مثلا سارے مسلمان تو بھائی ہیں، مگر ایسا تو نہیں کہ ایک مسلمان کا انتقال ہو تو ساروں کو وراثت میں حصہ ملے گا، ایسا تو نہیں ہے نا. وہ تو قریبی رشتہ دار، رحمی رشتہ دار، جن کے حصے شریعت نے مقرر کیے. تو بعض یہ معاملات، اسی طرح سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، مگر محرم نہ محرم کا فرق تو رہے گا، پردے کے احکامات تو رہیں گے. تو اصولی طور پر وہ ساتھی ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن قریبی کون ہیں؟ جو رحمی رشتہ رکھتے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ حق کا معاملہ زیادہ ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر ہر شے کا علم رکھنے والا.